نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم خواتین اسلام, اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. یہ بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے عزت افزائی ہے اور نوازش ہے اور کرم ہے اور مہربانی ہے. اسلام کی نعمت, یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں, اور یہ نعمتوں کا بیج ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جس پر ملنے والی ہیں وہ اسلام پر ملنے والی ہیں. اس لیے مرکزیت اس کو حاصل ہے. جیسے پورے درخت کا, پورے پودے کا مدار بیج پر ہوتا ہے, ایسے ہی آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں پوری کی پوری کامیابی, جنت اور نعمائے جنت, جنت کی نعمتیں, ہمیشہ کی سرسبزی, شادابی, خوشحالی, خوشی اور مسرت اور راحتیں اور نعمتیں, یہ سب اسلام پر ملنے والے ہیں. جس آدمی کو اس دنیاوی زندگی کے اندر اسلام ملا اور اسلام کے مطابق جینا نصیب ہوا اور اسلام کے مطابق مرنا نصیب ہو گیا, خاتمہ بالخیر ہو گیا, اس کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں. اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا کی کوئی چیز نہ ملے یا کسی طرح کی محرومی پیش آئے یا حادثات پیش آئیں, صدمات پیش آئیں, لیکن یہ دولت اگر مل گئی ہے تو اسے سب کچھ مل گیا ہے. اور اگر دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوئیں, کسی قسم کا صدمہ اور پریشانی نہیں ہے, لیکن وہ اس نعمت سے محرومی ہو گئی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر شکریہ ادا کرنا ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام, اللہ پاک کی نعمت اسلام پر تعریف ہے, اللہ پاک کے لیے شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ شان شانوں کا بہت بڑا فضل ہے, ماننا ہے اس بات کو, کیونکہ یہ چیز جتنی زیادہ ہمارے ذہن میں جمے گی, سوچ پیدا ہوگی, اتنی زیادہ اس کے اثرات بھی پڑیں گے. پہلے آدمی کا ذہن بنتا ہے, مائنڈ بنتا ہے, پھر آدمی کے دل میں اس کی سوچ پیدا ہوتی ہے, اس سے مزاج بنتا ہے, پھر اس مزاج کے مطابق ارادے ہوتے ہیں, خواہشات پیدا ہوتے ہیں, ان خواہشات کے تابع ارادے ہوتے ہیں, پھر ان ارادوں کے تابع اس کا عمل ہوتا ہے. ہمارا ہر عمل ایک ارادے کے تابع ہے, وہ ارادہ ہمارے خواہشات کے تابع ہے, اور خواہشات مزاج اور جذبات کے تابع ہیں, اور مزاج اور جذبات یہ آدمی کے مائنڈ کے تابع ہے. اس لیے اسلام کی جو نعمت ہے اس کا ذہن بنانا ہے کہ بھئی یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس کے مطابق زندگی ہو جائے, مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہونا, سر افگندن, سر ڈال دینا, مان لینا. اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ اسلام لے آؤ, مان لو. قال اسلمت لرب العالمین, تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے مان لیا. مان لیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو شامل اب نہیں کروں گا. موافق ہے یا مخالف ہے, طبیعت چلتی ہے نہیں چلتی ہے, جان بچتی ہے نہیں بچتی, عزت بچتی ہے نہیں بچتی، کھانا پینا ملتا ہے نہیں ملتا، راحت ملے گی تکلیف ملے گی، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا مطلب ہے اسلام۔ تو یہ جو نعمت، یہ جو دولت ہے، اس بات کا مل جانا، یعنی اس فہم کا حاصل ہو جانا، اس چیز کا آدمی کو مل جانا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ تو اسلام کے معنی ہے سرنگوں ہو جانا، فرما مان لینا، سرنڈر ہو جانا، اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، اپنے ارادے کو، فنا ارادے کا نام ہوتا ہے اسلام اصل میں، ارادہ رکھنے کے باوجود ارادہ اپنی مرضی کا چھوڑ دینا، مرضی رکھنے کے باوجود مرضی کو ترک کر دینا، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اور پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اسی مزاج کو سمجھائی گئی، اسماعیل علیہ السلام کا مزاج یہی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا، صحابہ کا مزاج یہی تھا، اولیاء اللہ کا مزاج یہی تھا، پورے انبیاء کا مزاج یہی تھا، اللہ کے نیک بندوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ اسلام کی حقیقت میں وہ ہے کہ اپنی نہیں، کوئی مرضی ہی نہیں، فنا ارادہ، فنا مرضی۔ اس دنیا کے اندر اس چیز پر راضی ہو جانا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو اللہ کو رب بنا کے راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہو گیا، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و نبی بنا کے راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، اس کو ایمان کا مزہ مل گیا، ایمان کی حلاوت مل گئی، ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی چاشنی اس کو حاصل ہو گئی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ۔ تو ہم مسلمان ہیں کا مطلب ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے۔ اس لیے پہننے میں اپنی سوچ داخل ہے، کھانے میں اپنی سوچ داخل ہے، کرنے میں اپنی سوچ داخل ہے، کہیں جانے آنے میں اپنی سوچ داخل ہے، پردے میں اپنی سوچ داخل ہے، شوہر کے ساتھ معاملے میں اپنی سوچ داخل ہے، بچوں کی تربیت میں اپنی سوچ داخل ہے۔ اسلام بولتے ہوئے اسلام سے زندگی منحرف ہے۔ اس دعوت والی فکر کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ بھئی جو ہم ہیں وہ ہو جائیں، جو ہم ہیں یعنی مسلمان ہیں، مسلمان ہو جائیں، جو ہم ہیں وہ رہیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلم رہیں، تابع بن کے رہیں، ماننے والے بن کے رہیں، ماننا آ جائے، جاننا الگ ہے ماننا الگ ہے۔ جاننے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہرقل بھی جانتا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، روم کا بادشاہ جانتا تھا، بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے اس کا واقعہ موجود ہے، اس نے خود تصدیق کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی تصدیق کے واقعات ہیں موجود، سوال کیے، جواب کیے، جواب دیے، جتنے سوالات اس نے کیے اس سب سے اس نے یہی ثابت کیا کہ تم جو یہ کہتے ہو ابو سفیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ بالکل سچ ہے، اور پچھلی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اور حیات الصحابہ میں حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پھر اس نے ایک باکس منگوایا۔ واقعہ تو پورا ذہن میں ہوگا نا، نہیں ہوں گا ان لوگوں کے بھی ذہن میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت عام ہوئی، یعنی آپ نے دوسرے شہروں کو، دوسرے ملکوں کو، ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت دینا شروع فرمایا، یہ جب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح فرما لی، یعنی نہ جنگ معاہدہ فرما لیا، اب جنگ نہیں ہوگی بھائی ہماری تمہاری، لڑائی چل رہی تھی ان کے ساتھ میں، مشرکین مکہ چین لینے نہیں دیتے تھے، آپ سن 6 ہجری میں جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، چونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو جا رہا ہوں، 1400 صحابہ بھی تیار ہو گئے، آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. خدا کی کرنی یہ ہے کہ شمیسیہ جو جگہ ہے حدیبیہ جدے سے جاتے ہوئے راستے میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ادھر کے راستے سے آ رہے تھے عمرے کے لیے. وہاں آنے کے بعد میں مشرکین نے روک دیا. ایک لمبی کہانی ہوئی, بالآخر حضور کو عمرہ کرنے دیا نہیں اس سال انہوں نے, حالانکہ حضور نے خواب دیکھا تھا. تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ عمرہ کرنے والے ہیں, ہم نے آپ کو یہ بتایا, اس سال کرنے والے ہیں یہ تو نہیں بتایا تھا نا, یہ ہے بات. اور پھر یہ کہ اس سال کرنے والے ہیں یہ نہیں بتایا اور اس سال آپ کو چلا دیا. ایک دوسرا انتظام تھا اس کے پیچھے, ایک دوسرا نظام تھا اس کے پیچھے. وہ یہ کہ آپ کو یہاں لانا تھا اور ان لوگوں سے ایگریمنٹ کروانا تھا جنگ ختم کرنے کا. اس پسے منظر میں آپ کو یہاں لایا گیا. چنانچہ وہاں طے ہو گیا مشرکین مکہ سے کہ بھئی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. جب نا جنگ معاہدہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع مل گیا کھلا کھلا. تو وہ تبلیغ ہی کرنے نہیں دے رہے تھے, آڑے آ جاتے تھے, اڑچن ڈال دیتے تھے. تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس دعوت نامے بھیجے تھے, اسلام لاؤ, ایمان لاؤ. اس میں ہرقل ایک بادشاہ ہے روم کا, وہاں آپ نے بھیجا, اس کے پاس میں دعوت نامہ بھیجا تھا ایمان لانے کا. اور مزید تفصیل اس کی بخاری شریف میں موجود ہے, پوری تفصیل بہت لمبی ہے. وہ اس میں یہ بات ہوئی کہ جب یہ خط اس کے پاس میں پہنچا تو ہرقل نے یہ کہا کہ بھئی اس ملک کا یعنی عرب کا کوئی قافلہ یہاں تجارت کے سلسلے میں آیا ہوا ہے تو اس کو بلاؤ. چنانچہ بازار میں دیکھا کہ مختلف ملکوں کے لوگ آتے تھے, تو یہ مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابو سفیان کا, اور ابو سفیان ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. نہ صرف مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے آگے تھے. باضابطہ اب یہ جو جنگ بدر کا قصہ پیش آیا تھا, جنگ احد کا قصہ پیش آیا تھا, اس کی بنیاد ابو سفیان ہی تھے. ابو سفیان ہی قافلہ لے کے آ رہے تھے سامان اسلحہ کے واسطے, جس میں بدر کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس میں رکنا پڑا. پھر ابو سفیان اگلے سال احد میں لشکر پورا تیار کر کے لے کے آئے تھے. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بحث ہو گئی تھی, یومم بھی یوم بدر, آج ہم نے بدر کا بدلہ نکال لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ لا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, قتلانا فی النار و قتلاکم فی الجنہ. تو ابو سفیان جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور کے اور اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے. ہرقل نے اس کو قافلے کو پکڑ لیا, اپنے پاس بلوا لیا, کہا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ کہنے لگے یہ ابو سفیان ہے. اس وقت وہ لوگ بھی قافلے کے بھی ذمہ دار ہوتا تھا, کیونکہ اجتماعی زندگی میں ذمہ دار ہونا اور اس کے تابع ہونا یہ ضروری ہے. ایک ذمہ دار ہو, ایک امیر ہو, دوسرے اس کے تابع ہوں, اس کے بغیر کوئی بھی, حتیٰ کہ ڈکیتی میں اور چوری وغیرہ کے اندر بھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. چوروں کا ایک گینگ لیڈر ہوتا ہے, گینگسٹروں کا ایک لیڈر ہوگا, اس کے تابع ہوتے ہیں سارے کے سارے, ورنہ پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو گھریلو زندگی کے اندر بھی ایک تابع ہوتا ہے, بقیہ مطبوع ہوتے ہیں. جو تابع ہوتا ہے اسی کا نام ہسبینڈ ہے, جو مطبوع ہوتا ہے اسی کا نام ہسبینڈ ہے. وہ ایک لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے. سب اپنے اپنے چلانے جاتے ہیں تو گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یا تابع اپنے چلائے اور مطبوع کی مان کے چلنے لگے تو بھی درہم برہم ہوتا ہے. چھوٹا جو ہے وہ اپنا نظام چلانے لگے اور بڑا جو ہے وہ خاموش ہو جائے جھگڑا پنچایت نہیں کرنے کے لیے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو تابع ہے وہ تابع رہے ماننے والا, جس کی ماننی ہے وہ مطبوع رہے. وہ ایسی وہ سیٹ اپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ تو ابو سفیان لیڈر تھے. ابو سفیان کو سامنے بٹھایا ہے ہرقل نے اور ان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ دونوں آپس میں اشارے نہ کر سکیں. بات مجھے انہوں نے کہا کہ میں ابو سفیان سے بات کرنے والا ہوں لیکن تم لوگ بھی ساتھ رہو, لیکن ایسے ساتھ رہو کہ یہ تم کو نہیں دیکھنا, بات کرتے وقت سوال جواب کے وقت تم اس کو نہیں دیکھنا, نہیں تو اشاروں میں بات ہو جائے گی نا. اور پھر یہ کہا کہ میں اس سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں, اگر یہ صحیح بولے تو تم خاموش رہنا, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بول دینا کہ یہ غلط بول رہا ہے. اب مکالمہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا منہ ادھر ابو سفیان کی طرف, ہرقل کی طرف ہے, پیچھے لوگوں کا بھی اسی کی طرف منہ ہے اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے مجبور کیا ان کو کہ وہ سچ ہی بول سکیں, جھوٹ نہ بولیں. ویسے بھی عربوں میں جھوٹ بولنے کا رواج تھا نہیں. اس میں ہوا یہ کہ پھر ان کے نسب کے بارے میں پوچھا کہ وہ نسب میں کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں. کہا کہ اس قسم کا دعویٰ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اس سے پہلے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ ان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کیا پہلے؟ تو کہنے کہ نہیں, ان میں کوئی بادشاہ بھی پہلے نہیں گزرا ہے. ایسے سوالات تھے جو بظاہر دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. کہا کہ یہ معاہدہ تم سے کرتے ہیں, معاملہ تم نے کیا ہے؟ کہنے کہ ہاں کیا ہے. کبھی خلاف وعدہ بات کہی ہے؟ تو کہنے کہ کبھی خلاف وعدہ نہیں کیا, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, مگر ہمارے ان کے درمیان میں ابھی تک ایک وعدہ ہے نہیں لڑنے کا, اب ہوا ہے, پتہ نہیں یہ پورا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے بس یہ ایک جملہ ملا میرے کو, اور کچھ نہیں ملا, کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے خلاف وعدہ کریں کوئی بات. پھر اس کے بعد میں اور بھی سوالات انہوں نے کیے, ایسے کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ کہیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. کہیں گے کیا باتوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو بتا دیا کہ بتوں کو نہیں پوجنا, یہ کرنا غلط کہتے ہیں, بتوں کو پوجنا غلط ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, نماز کا اللہ فتح کا حکم دیتے. پھر ہرقل نے تفصیل جواب دیا ان سب باتوں کا اور کہا کہ میں نے نسب اس لیے پوچھا کہ جتنے زمانے میں, ہر زمانے میں جتنے پیغمبر ہوئے ہیں وہ اپنے نسب میں اعلیٰ رہے ہیں, سب بڑے نسب کے لوگ رہے ہیں. یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ اس کو کنفرم کروں کہ یہ بڑے نسب کے ہیں کہ نہیں. پھر کہا کہ اگر میں نے یہ جو پوچھا تم سے کہ بادشاہ کوئی گزرا ہے ان کے اندر پہلے, تم نے کہا کہ نہیں, تو میں نے اس وجہ سے یہ پوچھا کہ یہ توجیہ کر سکوں میں کہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں اور تم یہ بات بنا سکتے تھے کہ ایک آدمی ہے جس کے پہلے بادشاہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ گزرے ہیں, اب اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو شاید وہ چیز دوبارہ لینا چاہتا ہے اس کو, اس وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ یہ بھی بات نہیں ہے. کبھی ایسے ہر چیز کا وہ جواب دیتا گیا, کہنے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے وہ تمہارے ساتھ. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کبھی انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے ساتھ کیوں بولے گا جھوٹ؟ دعوے رسالت تو اللہ پر اگر غلط ہوگا تو اللہ پر جھوٹ ڈالنا ہے نا, یہ کہہ رہے اللہ نے تو بھیجا نہیں, کہہ رہا کہ میں نے اللہ نے بھیجا ہے. پورے سوالات کا جواب اس میں بخاری شریف میں موجود ہے, اور سب سے اس نے یہی ثابت کیا کہ یہ اپنی بات میں سچے ہیں, اور یہ بھی کہا آخر میں کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں, اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے پیر دھوتا. ولغسلت قدمی, اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو لتجشمت الی, میں ان کی طرف ضرور حاضر ہوتا بہت ہی ادب کے ساتھ اور ان کے پیر دھوتا. اب ہمارے یہاں اس کو پیر دھو کے پینے سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن قرآن اس میں حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں وہ صرف پیر دھونے کے ہیں, وہ بھی اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے, عزت کو ظاہر کرنے کے لیے. اسی کی تفصیل میں ہے, تو وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے گھر میں اندر سے ایک باکس لے کر آیا, اور اس باکس کے اندر اس نے خانے بنے ہوئے تھے بہت سے, اور اس میں سے ہر باکس کے اندر ایک مخمل کا کپڑا رکھا ہوا تھا. وہ نکالا اس نے, پوچھا یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہنے کہ نہیں جانتے. کہنے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. پھر نوح علیہ السلام کی تصویر بتائی, پھر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بتائی, تو پھر درمیان میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتائی. یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آخر میں ہے اصل میں, لیکن میں نے سب ختم کرتے 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 اگر میں نے پہلے یہ نکالا ہوتا تو تم کہتے یہ وہ ہے, میں پہلے اس لیے نکال لیا اس آخر والے کو کہ اگر یہی ہیں وہ جن کا تم ذکر کر رہے ہو تو پہچان لو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صحابہ جب گئے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. غرض یہ ہے کہ اتنا اس کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اس کے پاس تصویریں تک موجود تھیں. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ ہمیں کہ یہ آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے اپنے ساتھ, تو وراثت میں ہوتے ہوتے ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے یہ چیز. تو پوری صنعت کے ساتھ لکھا ہے یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو. یہ سارا خلاصہ میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا, اس نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا, میں نے اسلام کو قبول کر لیا, یہ نہیں کیا اس نے. بقیہ جاننے میں وہ اتنا کنفرم طریقے پر جانتا تھا اللہ کی رسالت کو جس کی کوئی حد نہیں. اسلام کی اصل معنی ہے سرنڈر ہونا, ماننے پہ آنا. تو ہم کو اللہ نے اسلام کی دولت دی کا مطلب ہم ماننے والے بنائے گئے. ہم نے یہ کہا کہ ہم ماننے والوں میں سے ہوں گے, ہم مانیں گے, جانیں گے نہیں. صرف آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ نالج کا نام دین ہے. نالج دین میں بہت اہمیت رکھنے والی ضرور چیز ہے, لیکن اس نالج کو ماننے کا نام اسلام ہے, ایکسپٹ کرنے کا نام اسلام ہے. امریکہ میں ہوں کہ انڈیا میں ہوں کہ پاکستان میں ہوں کہ پنجاب میں ہوں کہ سندھ میں ہوں کہ ہند میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اس دعوت کی محنت میں یہ بات کہی جا رہی ہے, اس کا مزاج بنانے کی فکر کی جاتی ہے کہ ہم اور ہمارے گھر کے تمام مرد حضرات یہ سارے کے سارے ماننے والے, ہر گھر ماننے والا ہو جائے, ہر بچہ ماننے والا ہو جائے, ہر عورت ماننے والی ہو جائے. اس کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو وہ مان لے. مردوں کے لیے جو حکم ہے مرد مانے, عورتوں کے لیے جو حکم ہے عورتیں مانیں, بچوں کے لیے جو حکم ہے بچے مانیں. وہ اسلامی گھرانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کو اسی لیے باہر لایا گیا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس وجہ سے اس کو اس کی منظر کشی کی گئی, اس کو بیان کیا گیا کہ وہاں پوری فیملی تھی, بچہ بھی, مرد بھی اور عورت بھی, بچہ بھی, یہی فیملی ہوتی ہے. ابراہیم بھی اور ہاجرہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل بھی. بچہ ایسا ہوتا ہے ماننے والا, بیوی ایسی ہوتی ہے ماننے والی عورت, مرد ایسا ہوتا ہے ماننے والا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, چونکہ جس کو اس دنیا میں یہ چیز میسر ہو گئی آخرت میں اللہ پاک اس کی مرضی کے مطابق کر دیں گے ہر چیز. چونکہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو اللہ کو بیچا تھا, دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو اللہ کو بیچ دیا تھا, ان اللہ اشترا, اللہ کو بیچ دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی جنت اس کو بھیج دیں گے. اور یہ حوالے کر دیں, جو تم چولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے, تمہارے لیے وہ ہوگا جس کو تم مانگو گے. اس دنیا میں یہی چیز کر کے مرنا ہے, اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, اور یہی کرنے میں کامیابی ہے. اور یہ چیز کسی کو نظر آ بھی سکتی ہے, نظر نہیں بھی آ سکتی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, اس کا تعلق فیما بینی و بین اللہ, میرے اور اللہ کے درمیان ہے. اس لیے کوئی ایک انسان ہماری زندگی کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ نے ہمیں دیکھا ہے, یہ کافی ہے. تو لوگوں میں ہماری عزت ہے یا نہیں ہے, لوگوں کے اندر ہماری لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے, کیا نہیں, خوش ہوں گے یا ہم پر زیادتی کریں گے, تانے دیں گے, ہنسیں گے, روئیں گے, رلائیں گے, ماریں گے, توڑیں گے, کھینچیں گے, لوٹیں گے, ان سب چیزوں سے قطع نظر کر کے اسلام ہوا کرتا ہے. آج پردے کا مسئلہ آیا تو ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے. آج بچوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں, ہمارے گھر والے کہتے ہیں, خاندان والے کیا بولیں گے. نماز روزے کا مسئلہ آ گیا, پابندی شرع کا مسئلہ آ گیا, حلال حرام کے کھانے کا مسئلہ آ گیا, تو تعلقات کیسے رہیں گے اگر ہم دعوتوں میں سب حلال حرام نہیں کھائیں گے. تو ایک مسئلہ ہو گیا ہے, مذہب جو ہوتا ہے اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہوتا. اسلام کا تعلق لوگوں کی چاہت سے, ان کے خوش ہونے یا ناخوش ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایک بہت بڑی بات اختیار کی ہوئی ہے, اتنی بڑی بات اختیار کی ہوئی ہے کہ ساری کائنات ایک طرف, ہم ایک طرف. ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ, حکومتوں کی حکومتیں ان کی جان کے در پہ رہی ہیں, وقت کی بادشاہتیں ان کی جان کے در پہ رہی ہیں, لوگ دشمنی کے ساتھ ان کو جو ہے نا جینا مشکل کیے ہوئے رہے ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ کیوں یہ قصے مشہور ہیں, اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں کیوں لکھا ہوا ہے, اور ہر جمعہ اس کو پڑھنے کی تاکید ترغیب کیوں دی گئی ہے. وقت کا بادشاہ, ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہوا تھا, وہ بیچارے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے. اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بہرحال ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے. یہ تو بات تھی ان کی. اور اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو پھر ہم نے ان کا دل باندھا, وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے ان کا دل باندھ دیا کہ اب ان کو استقامت دے دی. تو یہاں ایک بہت نازک بات ہے, وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس چیز پر استقامت حاصل ہونے کے لیے پہلے ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. آگے پھر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. ہم یہ سوچیں کہ پہلے مدد ہو پھر بڑھیں تو یہ اللہ کی عادت اور سنت کے خلاف ہے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا, یعنی کہ ہم تو آسمان و زمین کا جو رب ہے اسی کو رب مانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. وہ جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ قیامت تک کے واسطے سبق ہو جائے گا. حفاظت ایسی حفاظت, بیچارے سو گئے تو سلائی دیا ان کو. اب سونے والے کو نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ کپڑوں کی ضرورت, کچھ بھی نہیں, نہ خوف نہ ڈر. نیند میں کیا کا خوف, نیند میں کیا کا ڈر, سب بے فکر. پتہ نہیں کدھر گئے لوگ, پتہ نہیں کدھر گئے, ادھر ادھر تلاش کیا اور ختم ہو گئے. سب سارے مر مر آ گئے, یہ لوگ سو ہی رہے ہیں ابھی. ان کے زمانے کے پورے لوگ مر گئے, بادشاہ بھی مر گیا, بادشاہت ختم ہو گئی, دوسری بادشاہت آ گئی, لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام آ گیا اس زمانے کا جو اسلام تھا. جب جا کے ان کی آنکھ کھلی, آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا تو بھوک لگ رہی تھی سب کو. انہوں نے کہا کہ یار پہلے جاؤ کھانا, پیسے نکالو اپنے جمع کرو, جتنے کے بعد جو پیسے بازار جا کے کچھ خرید کے لاؤ. کہ خریدتے ہوئے نصیحت یہ کی, ولی تلطف ولا یشعر بکم احدا, بھائی ذرا نرمی سے معاملہ رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ تم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہو. انہوں نے جا کے جو بازار میں اپنے پیسے دیے کہ بھائی ذرا سامان دے دینا, اس نے ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگے کہ یہ خزانہ تجھے کہاں سے ملا ہے. ویسے خزانے کی کیا بات ہے بھائی, اس میں خزانے کی کیا بات ہے, تو ہمارے پیسے. کہنے لگے کہ خزانے کی بات نہیں ہے, یہ پیسے تو صدیوں پرانے ہیں, کئی سو سال پرانے پیسے ہیں, یہ تو بس پکڑے گئے یہ سارے کے سارے. مطلب اس وقت تک یہ سارے لوگ مسلمان تھے, دقیانوس اسی زمانے کے پیسے تھے. وہ دقیانوس بادشاہ کا نام تھا جس کے زمانے میں یہ لوگ تھے, اسی وجہ سے وہ دقیانوسی کے لفظ چلا ہے. قرآن پاک میں ہے, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ اپنے غار کے اندر 309 سال رہے ہیں سوتے ہوئے, 300 اور اس میں اضافہ 9 کا. یہ بھی عجیب بات ہے, قرآن پاک کے اندر بڑی بلاغت ہے. سورج کے حساب سے 300 سال ہوتے ہیں, چاند کے حساب سے 309 سال ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا, پہلے فرمایا کہ وہ 300 سال سوئے, پھر فرمایا کہ مزید 9 سال رہے اس میں. تو ایک حساب سے 300 سال, ایک حساب سے 309 سال, دونوں حسابوں کا اعتبار کیا گیا اسلام میں. 309 سال تک ان کو بے خوف و خطر سلایا, کھانے سے مستغنی کر کے, پینے سے مستغنی کر کے, خوف سے مستغنی کر کے, کپڑوں سے مستغنی, حاجتوں سے مستغنی کر کے ان کو 309 سال تک سلا دیا. اور کتا بھی ساتھ میں, اس زمانے میں کتا پالنا جائز تھا, وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وہ کتا بھی ان کے سامنے بالکل ایسا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا جیسے ہوشیار ہے, حالانکہ وہ بھی سو رہا تھا. اگر آپ دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے. قرآن پاک میں یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ بے خوف و خطر ہوتا ہے, وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہوتا ہے. تو ہم نے اسلام کو قبول کیا, اسلام ہمارا مذہب ہے, تو اس میں ساری مخلوق, بڑے چھوٹے, اپنے پرائے, دوست احباب, تعلقات, اللہ کے معاملے میں, دین پر عمل کرنے کے معاملے میں پتھر اور درخت کی طرح ہوتے ہیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخلاص اس وقت تک نہیں حاصل ہوتا جب تک عمل کے معاملے میں سارے انسان پتھر اور درخت کی جگہ پر نہ ہو جائیں. جیسے پتھر کے سامنے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, اسے بحث نہیں ہوتی. آپ وہ پسند کر رہا نہیں کر رہا, وہ عزت دے رہا نہیں دے رہا, وہ چاہ رہا یا آپ کو نفرت کر رہا. درخت کے معاملے میں آپ بالکل ذہن ہی نہیں جاتا آپ کا, ایسے ہی ہے. اب یہ بات کہ اسلام ہمارا مذہب ہے, ہم نے ماننے والی بات اختیار کر لی ہے, ہم سرنڈر ہو چکے ہیں اللہ پاک کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی مرضی کو بیچ چکے ہیں, ہم اپنی خواہش کو بیچ چکے ہیں, ہم اپنی جان و مال کو بیچ چکے ہیں, اسے ہم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے. یہ اصل ہمارا مذہب ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے, اس کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے, کرنا ہے ہم کو, ایسا نہیں ہے, یہ کیا ہوا ہے, ہم نے شہادت دی ہوئی ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ ہم اس سے اگری ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ صرف اب بات جہاں رہ گئی ہے میری اور آپ کی، وہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہے ایسی تو ہم نے پہلے چاہے ایسا اس کو انڈرسٹوڈ نہ کیا ہو، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، اب ہمیں اس کے مطابق اپنا مزاج بنانا ہے۔ اچھا، اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے اور ہم نے اس کو اگری کیا ہوا ہے اور ہم اس پر ابھی بھی خوش ہیں، تو اب یہ ہے کہ پھر اب ہماری مزاج میں، ہمارے چاہت میں یہی چیز آ جائے کہ ہم ایسے ہی کرنے والے ہوں، ہمارے نفس کا ٹکراؤ ختم ہو جائے، لوگوں کے تعلقات کا ٹکراؤ ختم ہو جائے، بری عادتوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے، ماحول کا ٹکراؤ ختم ہو جائے، ایک ایسا مزاج آ جائے کہ یہ جو مذہب چاہ رہا ہے اسی کے مطابق ہم بھی چاہنے لگ جائیں، اسلام جو چاہتا ہے ہماری چاہت وہی بن جائے، ہم وہی سوچنے لگیں، ہماری خواہش وہی ہو جائے۔ اس کے لیے دعوت کا ماحول ہے، اس مزاج کو ڈیولپ کرنے کے لیے دعوت کا ماحول ہے۔ ہمارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں جائیں، وہاں اللہ کی بڑائی سنیں، بولیں، بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو، آخرت کا بیان ہو، جنت و جہنم کی تفصیلات ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کا تفصیلی نمونہ ہمارے سامنے، اس کی منظر کشی ہوتی رہے، اور بادل موت، موت بادل موت، اس کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہیں، اور اس دنیا کا عارضی ہونا، ٹیمپرری ہونا، اور اس دنیا کا بے وفا ہونا، بے ثبات ہونا، اور اس دنیا کا مسافر خانہ ہونا اور گزرگاہ ہونا یہ کھل جائے، یہ دنیا کی کوئی چیز لائق محبت نہیں ہے، دل میں بسانے کے قابل نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں ٹکاؤ نہیں ہے، یہ تو ہمارے امتحان کے لیے چند دن ہم کو یہاں رکھا گیا ہے، دنیا کی کوئی چیز مادیت کے لین سے ہم لے کے جا ہی نہیں سکتے، نہ سونا لے جا سکتے ہیں، نہ جویلری لے جا سکتے ہیں، نہ پیسہ لے جا سکتے ہیں، نہ مکان لے جا سکتے ہیں، نہ پراپرٹی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے، ایون خود ہماری باڈی کو گل جانا ہے، سڑ جانا ہے، وہ پھر بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ حشر قائم فرمائیں گے جب اس باڈی کو دوبارہ اٹھائیں گے، بقیہ جب یہ باڈی نہیں رہے گی تو باڈی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی، کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا بندہ، اس لیے یہ ایک عارضی چیز ہے، اس میں جی لگانا فضول ہے، اس سے دل لگانا فضول ہے، اس کی جوائے کو حقیقی جوائے سمجھنا، یہاں کے مزوں کو حقیقی مزہ سمجھنا، یہاں کی عزت کو حقیقی عزت سمجھنا، یہاں کی دولت کو حقیقی دولت سمجھنا، یہ سب جہالت ہے، یہ سب نادانی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک آدمی کو رہنا ہوتا ہے ایک عرصے تک کے لیے، جس میں اس کی بے ثباتی آدمی پر آ جائے اور آخرت کی فکر آدمی پر کھل جائے اور اللہ کی عظمت و کبریائی یہ آدمی کے دل میں بیٹھ جائے اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے اور ان کی ہر حکم کو ماننے کے لیے آمادگی طبیعت کے اندر آ جائے، یہ مقصد ہے دعوت کا، دعوت کے ماحول کا، اور یہ ہمارے اندر بھی ہو اس کام کے کرنے والے میں، اور یہی فکر اور یہی مزاج ساری انسانیت میں آئے۔ دو رخی تلوار ہے یہ، دو دھاری، ایک یہ کہ خود آدمی کی تربیت ہو اسی نہج پر، اس کے اندر یہ مزاج ڈیولپ ہو، اور مقصد اصلی یہ ہے جو جماعت میں نکلتا ہے اس کی اصلاح مقصد ہے، وہ دوسرے کی تبلیغ کے لیے نکلتا وہ ثانوی چیز ہے، وہ دوسرے کی تبلیغ کے لیے جب اپنی اصلاح ہو چکی ہو تب خالص اس کی نیت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے ہمارے ہمیں اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ہم ہیں نہیں ویسے، تو اس وجہ سے یہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ مزاج آئے۔ اب گھر کی تعلیم کیوں کرنا ہے؟ اس لیے گھر کے افراد میں یہ مزاج آئے۔ ایسے حلقہ کیوں قائم کرنا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ؟ اس وجہ سے کہ سب عورتوں میں یہ مزاج آ جائے۔ روزانہ کی تعلیم کیوں کرنا ہے؟ تاکہ سب میں یہ مزاج آ جائے، گھر کے ماحول کے اندر یہ بات داخل ہو جائے۔ تو مردوں میں بھی ضرورت ہے اس کی، عورتوں میں بھی ضرورت ہے اس کی، بچوں میں بھی ضرورت ہے اس کی، یہ مزاج آنا ہے اصل میں۔ آج ہم اس مزاج سے دور ہو گئے ہیں، دعوت والی فکر اس لیے ہے اور دعوت کی محنت اس لیے دی گئی، اس محنت کے ذریعے سے یہ محنت سبب بنے گی اور یہ محنت ذریعہ بنے گی کہ یہ دائیہ، یہ جذبہ، یہ مزاج، یہ کیفیت ایمان کی، یہ نور ایمان کا یہ بنے گا، اور جب یہ بن جائے گا تو پھر اس دین کی جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے، وہ دین کی تفصیلات جب علماء کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں گی تو اس میں سے ایک ایک چیز کو اپنانا، قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے مردوں والا دین، جو مردوں سے متعلق احکام ہیں، جو ذمہ داریاں ان کی ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جاب نہیں کرتے، ارے بھائی تمہارا دین ہے جاب کرنا، کیونکہ تم کو بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، مذہبی بھی ہیں ماشاء اللہ، جبا خبا بھی ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہے، اور یہ کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ خدا دے گا نہیں دے گا الگ بات ہے، مگر آپ ہاتھ پیر کتنے مار رہے ہیں، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کی تنگی سے گزرتی ہے، کسی کی کشادگی سے گزرتی ہے، مگر یہ کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، مذہبی اعتبار سے مذہب ہے جاب کرنا، بیوی بچوں کو پالنا مذہب ہے، ذمہ داری ہے۔ تو مرد آدمی اپنے دین کو پہچاننے لگے کہ بھائی اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے، ان کی دیکھ رکھ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا، یہ اس کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کرنا یہ بھی اس کا دین ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنا، مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا یہ بھی اس کا دین ہے، اور عورتوں کا جو دین ہے وہ عورت پوری کرے۔ بھائی ہم تو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اگر عورتوں کو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم کو گھر میں نماز پڑھنا ہے تو گھر میں نماز پڑھنا ہے، ہم کو مسجد میں جانا دین نہیں ہے، ہمارا گھر میں پڑھنا دین ہے، کیونکہ مسجد میں جانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے عورت کا، جب ثواب کم ہوتا ہے تو کیوں جاتی ہو بھائی، عورت کا ثواب تو گھر میں زیادہ ہے، مسجد میں جانے سے نماز نہیں ہوتی یہ تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مسجد میں جانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب ہے جبکہ کوئی خرابی عورت کے جانے سے مسجد میں نہ ہو تو ثواب کم ہوتا ہے، اور اگر کوئی خرابی ہو کہ اس کی صورت کسی اور نے دیکھ لی تو مسجد کو جانے کا جو عمل تھا وہ گناہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کو نہیں چھپا سکی، وہاں جانے کے بعد میں غیبت، نمیمہ، چغلی، رونا دھونا یہ سب ہوا عورتوں کے ساتھ، وہ اور بڑھ گیا، کسی اور فتنے کا سبب بن گئے وہ اور ہو گیا، وہاں جا کے کسی کے محبت میں، عشق میں گرفتار ہو گئے وہ اور ہو گیا قصہ، اور یہ بھی روزانہ کہانیاں ہو رہی ہیں آج کل، عاشقی آج کل چرچوں میں باقی محدود نہیں رہ گئی، پارکوں میں محدود نہیں ہو گئی، مسجدوں میں گھس گئی عاشقی، اب یہ ینگسٹر جو ہیں جتنے لڑکیاں لڑکے یہ سب مسجدوں میں عاشقی شروع کر دیا، سینٹروں میں وہاں ہو رہی ہیں دوستیاں، تو یہ تھوڑی مسجد میں آنے کو اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ سب فتنوں کا ذریعہ ہے۔ عورت کا دین پردے کا ہے، عورت کا دین نقاب کا ہے، عورت کا دین گھر میں عبادت کا ہے، عورت کا دین گھر کی خدمت کا ہے، ہم نہیں لگا رہے ہیں، مرد نہیں لگا رہے ہیں یہ ذمہ یہ چیزوں کو، اللہ لگا رہا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے کہ میرا اسلام کیا ہے، بچے کو سمجھنا ہے کہ میرا اسلام کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں، تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے کہا میری ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا بطفال مات عمر ستجیدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ جب باپ اپنے دین کو مجھ پر نافذ کرے گا تو میرا گلا کٹے گا، تو میری ذمہ داری صبر کرنے کی ہے، یہ تو کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ جہاں تک میری ذمہ داری ہے صبر کرنے کی وہ میں صبر کروں گا، جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے ذبح کریں آپ کریں۔ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے کہ میرا دین کیا، مجھے دین کے لیے کیا کہا گیا، میرا اسلام نے مجھے کیا کہا ایز اے بچہ ہونے کے۔ عورت کو یہ اسلام، عورت یہ سوچے کہ مجھے ایز اے اسلام اللہ نے مجھے کیا فرمایا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مرد کو جو کہا گیا اس کو وہ کرنا ہے، ایسے مزاج ہونا ہے۔ اگر یہ مزاج مل گیا تو ہم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، اور ہم نے کتنے مزے لیے، کہاں کہاں رہے، کیسے مکان ہم نے بنائے، اور جناب والے کیسی دعوتیں ہم نے اڑائی، لوگوں میں ہماری عزت کتنی ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں دوسرے درجے کی ہیں، تیسرے درجے کی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ میری بہنوں، اس فتنے کے زمانے میں جبکہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اسلام کو بچانا مشکل ہے، گندا ماحول ہو گیا ہے، خباثت پھیل گئی ہے پوری دنیا میں، شیطانیت عام ہو گئی ہے، دجالیت جو ہے نا وہ قدم قدم پہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، ایسے موقع پر اپنے دین کی حفاظت ہی سب سے بڑا کام ہے، اور اپنے اسلام کی حفاظت، اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی کہ نہ صرف اپنی حفاظت ہم نے کی بلکہ عالم کے اندر بھی کوئی خدمت ہم سے ہو گئی، اور اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنا کر اور چار آدمیوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہمیں بنا دیا، وہ لکی چانس ہے، بہت نور علی نور ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے، اس لیے یہ دعوت کی ترغیب ہے، اس لیے یہ تعلیم کے حلقے ہیں، اس لیے یہ دین کی محنت کی فضائیں قائم کرنے کی شوق دلایا جاتا ہے، اس کی عظمت بتائی جاتی ہے، اس کا ثواب بتایا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اور اس ذمہ داری کا کتنا بڑا بوجھ ہمارے اوپر آتا ہے اگر ہم سے یہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکی، ان کے مذاکرے دعوت میں ہوتے ہیں کہ بھائی دین کی محنت کے فوائد کیا ہیں، دین کی محنت کے ثمرات کیا ہیں، دین کی محنت کے ثواب کیا ہیں، مرد لگیں گے تو ان کو کیسا ثواب ہے، عورتیں مشغول ہوں گی تو ان کو کیسا ثواب ہے، عورتیں کیسے اس ثواب میں اپنا حصہ قائم کر سکتی ہیں، اور کیسے مردوں کو لگا سکتی ہیں اور پورا ثواب اپنے حصے میں لے سکتی ہیں، ان سب چیزوں کے مذاکرے اس پس منظر میں ہوتے ہیں. اس لیے میری بہنوں, ہم یہاں پر ہیں, کہیں پر بھی ہوں اور زندگی کے جتنے دن بھی باقی رہ گئے ہیں, ہمیں یہ عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ اب تھوڑے دن آپ کی رضا مندی کے گزر جائیں, آپ کی رضا کے ساتھ میری زندگی گزر جائے, آپ کی خوشی کے ساتھ, آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے, جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جائے, میں وہ کرنے والی ہو جاؤں اور میرے ہسبینڈ اور میرے گھر والے وہ کرنے والے ہو جائیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. آسان سا راستہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں, ان کا ذہن بنائیں اور ایڈجسٹ کریں گھر کے نظام کو, اس کو تھوڑا سا اس میں اس کو جو ہے نا آرگنائز کریں, گھر کے اندر مینیج کریں اس کو کہ بھائی کیسے جو ہے نا گھر چلے گا اتنے دن, اور کیسے ہم رہیں گے, اور کیسے جو ہے نا آپ کے غیاب کے اندر یہاں کا نظم و نسق کیسے ہوگا. اس پہ ڈسکس کر کے ان کو اللہ کے راستے میں 40-40 دن کے لیے, 4-4 مہینے کے لیے بھیجیں اور بھیجتے رہیں کہ بھائی یہ ہمارا اسکیجول ہے, یہ سال میں آپ کو اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا ہے, مہینے میں اتنا لگانا ہے, ہفتے میں اتنا لگانا ہے, یہ ہماری طرف سے ترغیب ہے. اور اگر اس کے دل میں بات آ گئی, وہ اور تھوڑا آگے بڑھ گیا اس میں, تو اس کو برداشت کرنا ہے, اور اس کو اگر وہ حد سے زیادہ بے اعتدالی کر رہا ہے تو اعتدال پہ لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر بے اعتدالی کی نوبت ہی بہت کم آتی ہے, الا ماشاء اللہ, بعض مرتبہ آتی بھی ہے, بڑوں سے اس میں مشورہ کرنا پڑتا ہے نہیں. لیکن اگر وہ اپنے شوق سے کچھ کام کر رہا ہے تو زیادہ ہی کما رہا ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے لا رہا ہے تو ہم راضی رہتے ہیں, یہ بھی ایسے ہی معاملہ ہے. اور ایسے ہی اپنے گھر کے سہیلیوں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے رشتہ داروں میں جتنی عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, ان کی زندگی کدھر جا رہی ہے, کیسے ان کی زندگی کو صحیح رخ پہ لایا جائے, اس کی فکر کرنا, اس کے لیے دعائیں کرنا, اور اس کے لیے سوچنا, اس کے غم میں گھلنا, یہ بھی میری بہنوں بہت ہی عظیم کام ہے یہ, اور ایک عظیم عمل ہے یہ. یہ چیز اللہ پاک کے نزدیک کرنے والی ہے, اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اپنے کو شریک کرنا, انوالو کرنا, اس غم کو اپنے اندر لانا, اس کے تاثرات کو اپنے اندر لانا کتنی بڑی بات ہوگی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور پہلو ہیں, یہ بھی بہت عظیم پہلو ہے, بلکہ مقدم پہلو ہے. تو اس وجہ سے سارے عالم کی بھی فکر ہو اور اپنی بھی فکر ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جان اور مال اور ہمارے تعلقات اور ہماری صلاحیتیں اس مبارک مقصد کے لیے لگیں, اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے, چننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سیٹ اپ ہے. بڑے اچھے نتائج اور اچھے اثرات پورے عالم میں اس کے اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں اور دن بدن ظاہر ہوتے جا رہے ہیں. جو جتنا کر رہا ہے وہ اتنا پا رہا ہے, اور جتنی سستی جو کر رہا ہے وہ اتنی محرومی لے رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سستی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں اور محروم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں. اور یہ عام طور پر گناہوں کی نحوست سے ہوتا ہے, جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو توفیقات سے محرومی شروع ہو جاتی ہے, جان کے گناہ مال کے گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو پھر توفیقات سے محرومی شروع ہو جاتی ہے. تو توفیق نہ ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی, توفیق ہونا اچھی علامت ہوتی ہے. توفیق نہ ہونا استغفار کا موجب ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کہ کیا گڑبڑ چل رہی, کیوں نہیں گھر کے ہمارے گھر کے مرد کیوں اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے, کیا گڑبڑ چل رہی, کیوں ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل پا رہے, کیا گڑبڑ چل رہی, کیوں تعلیم کے حلقے میں گڑبڑ ہو رہی, کیا گڑبڑ چل رہی, کیوں ہمارے پاس روزانہ تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے, کیا پرابلم پیدا ہو. یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, اس پر استغفار کرنا ہے. اس کے لیے عورتوں کے لیے جو ترتیب بیان کی جاتی ہے تعلیم کے حلقوں کی, فلاں فلاں کی, روزانہ کے معمولات وغیرہ کی, اور اپنے گھریلو زندگی کے اندر جو سنتوں کے احیاء اور اتباع کا اہتمام کرنا ہے ہر چیز کے اندر گھر کے, ان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے بھیجنا ہے, اور خود بھی جماعتوں میں جانے کی ترتیب ہے. یہ نہیں ہے کہ خواتین مستورات جماعت میں نہیں جاتی, مستورات کی جماعتیں آ رہی ہیں, مستورات کی جماعتیں جا رہی ہیں, ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں, لینا چاہیے. اس کی بھی ترتیب بن جائے, کوئی پروگرام بن جائے, خدا کرے کہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہو. آسان ساری دنیا کے لیے آسان ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگا, ضرور ہوگا, بشرطے کہ ہم ارادہ کریں. اور خاص طور پر ہمارے گھر کے مرد تو سارے اللہ کے راستے میں جائیں اور محنت کریں دین کی, اور یہ ذریعہ بن جائیں ہدایت کا, خود اپنے ہدایت پر جمنے کا اور ہدایت کے زیادہ ہونے کا ان کے اندر, اور پھر ساری دنیا کے اندر اللہ پاک ان کو ذریعہ بنا کے ہدایت پھیلا دے. اس کا حق تعالی شانو مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہمت کرنا ہے, ارادے کرنا ہے. پوری دنیا سسک رہی ہے, بلک رہی ہے, اور بے ایمانی کی موت مر رہی ہے, اور بے حیائی بدتمیزی پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے, اور شیطنت پھیل رہی ہے دن بدن, اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو اللہ کے پاس جواب دینا مشکل ہوگا اور اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہ جد و جہد کرنا ضروری ہے. حق تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ارادے کریں, ہمت کریں, اور نام لکھائیں اپنے گھر کے مردوں کا, اپنی طرف سے لکھا دیں. اس کے بعد وہاں جا کے آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنائیں, آج لکھانے کے بعد میں آپ مہینہ دو مہینہ ان پہ محنت کرو گی تو وہ نکل پائیں گے. آپ کے لکھا دینے سے وہ جماعت میں نہیں چلا جائے گا. آپ کو لیڈر لکھا دیں پھر اس کے بعد میں مائنڈ بنانا ہے, اس کا برین واش کرنا ہے, اس کو ترغیب دینا ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, یہ ہم نے سنا ہے. آہستہ آہستہ ذہن بنا کے دھیرے دھیرے تین تین دن کے لیے, دس دس دن کے لیے بھیج کے, جو بالکل مانوس نہیں ہے, جو مانوس ہے پہلے سے اس کو تو ہمت دلا کے ایک ساتھ چار مہینے کے لیے نکلوا دینا, چالیس دن کے لیے نکلوا دینا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ذہن بنائیں, تھوڑی سی محنت کریں گی تو سب سے بہتر تشکیل کرنے والی آپ ہیں اپنے گھر کے مردوں کی. کوئی دوسرے تبلیغ کے ذمہ دار آ کے تشکیل کریں گے تو وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ کا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سک رہے ہیں. اور تبلیغ کے ذمہ دار لوگ کرنا چاہیں تو ان سے ان کے قابو میں نہیں آ رہا, وہ خود بھی چاہ رہا تو بھی قابو میں نہیں آ رہا, لیکن آپ بولیں گے اس کے دل میں آ جائے گی بات. تو اس لیے اگر ہم تھوڑی سی ترغیب سے کام لیں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا اور یہ دین کی محنت میں لگ جائے گا, اور جو کچھ ذرہ خیر وجود میں آئے گا اللہ پاک قبول فرما لے گا, ہمارے لیے ذخیر آخرت بنے گا, خبر کے لیے توشہ بن جائے گا, اور ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے پورا ہونے میں مدد ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشکیل فرما لیں.